थोड़े लॉग इन के इशूज़ हो गए थे तो उस पर ऐसे देर भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल लजीन अस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो आज हमारी क्लास विंटर ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हो रही है, तो बीच में कुछ गैप आ गया था। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी विंटर ब्रेक से पहले, तो उसमें हमने पेज नंबर 201 मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 201 में थर्ड लास्ट पैराग्राफ जो था वहां तक पढ़ लिया था, जिसमें हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि ये जो आयत है मा ज़ाग़ल बसर व मा तगा, कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बसीरत थी बल्कि बसारत थी, तो उसने जो है उसमें बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं था, यानी उसने हद से तजावुज़ नहीं किया, बेराह नहीं हुई और मा तगा और हद से तजावुज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने क्यों इरशाद फरमाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जो वास्ता वही थे हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ना, तो उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ये जो वास्ता वही थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई शुभो नहीं था कि आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो वही है कुरान मजीद ये जिब्राइल अमीन से हासिल करी या किसी और से हासिल करी, है ना। अगर शुबा पड़ जाता कि पता नहीं जिब्राइल अमीन थे या किसी शैतान ने किसी जिन ने आकर के ये बातें आप सुसरों को बतानी शुरू कर दी, ठीक है ना। अगर शुबों वाली बात होती तो फिर ये पूरी की पूरी वही जो है ना ये शुबों वाली हो जाती, ठीक है। तो इस वजह से ना वास्ते की अहमियत जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है किसी पैगाम के दुरुस्त होने के लिए, ठीक है। ये आखिरी बात थी जो कि हमने यानी छुट्टियों से पहले करी थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसमें फरमाते हैं कि जिन हजरात ने आयात साबिका की तफसीर रोयत हक सुबहानहु से की है, क्या मतलब, क्योंकि इन आयात के बारे में दो तफासीर हैं। एक तफसीर तो ये है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिब्राइल अमीन को देखने से मुताल्लिक हैं, ठीक है। यानी ये जो रोयत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जिब्राइल अमीन की रोयत हुई, ये पहली तफसीर है। और दूसरी तफसीर ये है कि ये रोयत जो है वो अल्लाह ताला की हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा, ठीक है। तो ये इल्मी इख्तलाफ है जो कि सहाबा के जमाने से लेकर के आज तक मौजूद है उलमा के दरमियान, ठीक है, कि किसकी रोयत हुई ना, जिब्राइल अमीन की या अल्लाह ताला की। तो इस वजह से हजरत यहाँ पर दूसरी वाली तफसीर की अब बात कर रहे हैं, ٹھیک ہے، ایک منٹ، دوسری والی تفسیر کی بات کر رہے ہیں کہ جن حضرات نے آیات سابقہ یعنی جو پیچھے گزری ہیں آیات، ان کی تفسیر رویت حق سبحانہ سے کی، سبحانہ سے کی ہے، وہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ حق تعالی سبحانہ کے دیدار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہی کو دیکھا بلکہ صحیح صحیح دیکھا. البتہ اس آیت نے اس بات کو اور مزید واضح کر دیا کہ یہ رؤیت بچشم سر ہوئی ہے. بچشم سر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر کی چشم، ٹھیک ہے نا، یعنی جو آنکھیں انسان کے سر میں ہوتی ہیں یہ ان آنکھوں سے رؤیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں جس کو بصیرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اردو زبان میں بصارت کا لفظ جو ہے وہ چشم سر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو انسان کے منہ کے اوپر آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے لیے بصارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے بصیرت، بصیرت جو ہوتی ہے وہ عقل کی آنکھوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انسان اپنی عقل سے کسی بات کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی آنکھوں کا لفظ جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کوئی کنفیوز نہ رہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ عقلی ادراک کی بات ہو رہی ہے. نہیں، عقلی ادراک کی یہاں بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان فزیکل آئز سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. صرف دل کی رؤیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عقل جو ہے یہ بھی انسان کی روح کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے، روح کا ہی حصہ ہے عقل، تو روح کے لیے جو ہے وہ دل کا بھی لفظ کبھی کبھی استعمال کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے لکھا کہ صرف دل کی رؤیت نہیں تھی یا عقل کی رؤیت نہیں تھی بلکہ ان سر والی آنکھوں کی رؤیت تھی. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال اگر ہو بیچ میں تو آپ لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، آگے آیات مذکورہ کی تفسیر میں ایک اور تحقیق مفید. ٹھیک ہے، اب چونکہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یعنی دراصل میں ریسرچ لکھی ہے تو اور ہے بھی بڑی انٹرسٹنگ، تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اگرچہ کہ ذرا سا دقیق ہو جائے گی، لیکن باقی ساری چیزیں بھی اس صورت میں ماشاء اللہ دقیق ہی ہیں، تو وہ تو ساری ہم نے پڑھی ہیں تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے امید ہے کہ کتاب ہوگی تو پھر آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگی فالو کرنا. ہاں، اگر بالکل کتاب ہی نہیں ہے اور صرف سن کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو پھر شاید زیادہ مشکل ہو جائے. تو آیات مذکورہ کی تفسیر میں ایک اور تحقیق مفید. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نمونہ اسلاف محدثین، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسلاف محدثین یعنی محدثین کے جو محدثین کن کو کہتے ہیں؟ محدثین ان علماء کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ کے اوپر بہت زیادہ محنت کری. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کے اوپر ان کی محنت کیا ہوتی تھی؟ ان کی محنت یہ ہوتی تھی کہ یہ حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے تھے، چھان پھٹک کرتے تھے کہ کون سی حدیثیں جو ہے نا وہ صحیح حدیثیں ہیں، کون سی حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں اور کون سی حدیثیں گھڑی ہوئی حدیثیں. ٹھیک ہے نا، تو جو لوگ ان کی تحقیق کیا کرتے تھے تو ان کو محدثین کہتے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ اور بھی کام کرتے تھے کہ یہ صحیح حدیثوں کو ایک جگہ پہ جمع کرتے تھے، ضعیف حدیثوں کو الگ جمع کرتے تھے اور موضوع حدیثوں کو بھی جمع کرتے تھے تاکہ امت کو بتایا جا سکے کہ یہ کھڑی ہوئی حدیثیں، یہ جھوٹی حدیثیں، یہ سچی حدیثیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جمع کرنا حدیثوں کو یہ بھی ان کا کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ ان میں ایسے بھی ہوتے تھے جو کہ حدیثوں کو یاد بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، محدثین میں بہت سے ایسے بھی تھے جو کہ حدیثوں کو یاد کر لیا کرتے تھے پوری کی پوری سند اور متن کے ساتھ، کہ نبی علیہ السلام سے کس صحابی نے سنا، ان سے کس 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 نے سنا. ٹھیک ہے نا، جہاں تک کہ وہ اپنا بھی بتاتے تھے کہ ہم نے اس حدیث کو کس سے سنا. ٹھیک ہے، تو پوری جو سند ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ان محدث تک، یہ پوری کی پوری سند بھی یاد کرتے تھے اور پھر حدیث کا ظاہر ہے جو متن یعنی اس کی جو باڈی ٹیکسٹ ہوتی ہے اس کو بھی یاد کرتے تھے. لیکن جو یاد کرنے والے لوگ ہوتے تھے نا، 1,000 بلکہ نہیں 1,00,000 حدیث یا اس سے زیادہ، جو محدثین یاد کرتے تھے تو ان کے لیے ایک الگ ٹرم استعمال ہوتی ہے، حافظ، حافظ، ٹھیک ہے؟ حافظ کی ٹرم آج کے زمانے میں کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، ہے نا؟ لیکن اس زمانے میں حافظ کی ٹرم جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو کہ 100,000 حدیثوں کو یاد کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ 100,000 یا اس سے زیادہ حدیثوں کو، تو ان کو حافظ الحدیث کہتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئے محدثین۔ اب محدثین کے بعد دوسرا ٹرم یہاں پر ہے اسلاف محدثین، ٹھیک ہے؟ تو اسلاف کون ہوتے تھے؟ اسلاف جو ہے وہ شروع کی 3 نسلوں کو، 3 جنریشنز کے لیے اسلاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی جنریشن کون ہے؟ صحابہ کرام کی جنریشن، دوسری جنریشن تابعین کی جنریشن، اور تیسری تبع تابعین کی جنریشن۔ تو ان 3 جنریشنز کے اندر جو نیک دیندار مسلمان ہوا کرتے تھے ان کو اسلاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ میں تو سارے ہی نیک دیندار مسلمان تھے، لیکن تابعین یعنی جو نیکسٹ جنریشن تھی نا، ان میں سارے نہیں تھے لیکن اکثریت تھی نیک دیندار۔ پھر تبع تابعین کے اندر بھی اسی طریقے سے اکثریت جو ہے وہ نیک اور دیندار لوگوں کی تھی، تو ان سب کو نا پھر اسلاف کہا جاتا ہے۔ تو اسلاف محدثین کا مطلب کیا ہوا کہ فرسٹ 3 جنریشنز کے جو محدثین تھے نا، ان کو اسلاف محدثین کہا جائے گا، یا عربی میں اسلاف المحدثین کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو نمونہ اسلاف المحدثین کیا ہوا پھر؟ نمونہ اسلاف المحدثین کہیں گے کسی ایسے شخص کو جو کہ بعد کی جنریشنز میں پیدا ہوا، دنیا میں بہت بعد میں آیا، لیکن وہ نمونہ تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ فرسٹ 3 جنریشنز کے اندر محدثین ہوا کرتے تھے، رائٹ؟ جیسے فرسٹ 3 جنریشنز میں محدثین ہوا کرتے تھے نا، اگر کوئی شخص 20ویں صدی کے اندر بالکل ویسی ہی صلاحیتیں اور ویسے ہی تقویٰ رکھنے والا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ نمونۂ اسلاف محدثین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون تھے؟ یعنی اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن خاص طور پہ کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ ایک ایسے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے اندر 20ویں صدی میں کہ جو کہ نمونہ اسلاف محدثین ہوتے تھے، یعنی ان کو دیکھ کر کے، ان کے علوم کو دیکھ کر کے، ان کی جو تحقیقات تھی ان کو دیکھ کر کے، اس زمانے کے علماء اس بات پر متفق تھے کہ یہ تو بالکل شروع کے دور کے محدثین کے جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس خطے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بلا شبہ اس زمانے میں آیت من آیات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور حجت اللہ فی الارض تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا حجت تھے زمین کے اوپر۔ کیا مطلب حجت اللہ فی الارض؟ حجت اللہ فی الارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل تھے وہ، کہ اللہ کا دین جو ہے نا وہ سچا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس دین کی حقانیت کی گویا کہ وہ ایک دلیل تھے، یعنی بہت ساری دلیلیں ہیں اس دین کے سچ ہونے کے لیے، بہت ساری دلیلیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ بھی ان دلیلوں میں سے ایک دلیل تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا نیک، اتنا متقی، اور اتنا جو ہے نا وہ علوم کا حامل شخص جو ہے، وہ اگر کسی بات کو سچ کہتا ہے تو یہ اس بات کے سچ ہونے کی ایک دلیل بن جاتی ہے، ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو، ٹھیک ہے، یعنی جیسے آئنسٹائن قسم کا کوئی سائنسدان ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی سائنٹیفک تھیوری کے بارے میں کہے کہ ہاں یہ سائنٹیفک تھیوری بالکل صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں بھائی، چونکہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ یہ تھیوری بالکل صحیح ہے، تو یقیناً یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ہے اتنا بڑا سائنسدان،
ساری دنیا اس کو اتنا بڑا سائنسدان مانتی ہے، تو اگر یہ کسی چیز کو صحیح کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، کہتے ہیں نا اس طریقے سے، ہے نا؟ تو یہی معاملہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی دین کی دلیل کے طور پر پھر لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یعنی یہ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا۔ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیے گا۔ شخصیت بھی مشہور ہیں حجت اللہ کے نام سے، حجت اللہ کے نام سے، وہ کون ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی طریقے سے حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیفات ہیں نا، جو کتابیں ہیں، وہ اتنی یعنی عقل کو حیران کر دینے والی کتابیں ہیں، وہ خصوصاً احیاء العلوم جو ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور پھر کیمیائے سعادت، احیاء العلوم کے بعد نیکسٹ لیول کی کیمیائے سعادت ہے۔ تو ایسے ایسی انہوں نے اس کے اندر باتیں لکھی ہیں کہ پڑھ کر کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کسی ایک شخص کی عقل میں اتنی ساری باتیں کیسے آ سکتی ہیں، اتنی حکمت کی باتیں، اتنی گہرائی کیسے ایک شخص کے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو ان کو بھی نا پھر اللہ کے دین کے لیے ایک حجت کہا جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تو یعنی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور مزید انہوں نے لکھا کہ ان کے علوم بلا شبہ حافظ ابن حجر اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہم جیسے ائمہ حدیث کے علوم کا نمونہ تھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دونوں حضرات بہت زیادہ مشہور محدثین ہیں، بہت شروع کے زمانے کے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، الاسقلانی بھی جن کو کہا جاتا ہے، امام الاسقلانی اور امام ذہبی۔ تو یہ جو تھے نا امام یعنی محمد شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے جیسے علوم ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور لکھتے ہیں کہ اور مشکلات القرآن پر آپ کی ایک مستقل تصنیف نہایت دقیق علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، مشکلات القرآن کیا چیز ہوتی ہے؟ مشکلات القرآن کہتے ہیں قرآن کے اندر ایسے مقامات، ایسی جگہیں کہ جن کو کہ سمجھنا جو ہے نا وہ ایک عام آدمی کے لیے بڑی بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے اندر نا بڑی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کے کسی ایسے مقام کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے مقامات جو ہے نا قرآن کے اندر، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ایک مستقل تصنیف ہے، مستقل کتاب ہے، جس کے اندر بڑی انہوں نے دقیق یعنی گہرے اور یعنی انتہائی ڈیپ قسم کی باتیں لکھی ہیں، جو کہ عام آدمی تو ہم جیسا بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کتاب کو نا۔ تو لیکن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی ماشاءاللہ، بلکہ ہم تو ہمارے نزدیک تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہیں وہ آیت من آیات اللہ اور حجت اللہ فی الارض اس حاجز کے نزدیک تو ان کا بھی یہی مقام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری پہنچ ان تک ہے، ان کی پہنچ آگے تھی۔ بہرحال تو انہوں نے نا اپنی اس کتاب کے اندر جو لکھا نا، تو فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کی آیات میں، یعنی سورہ نجم کا جو یہ مقام ہے نا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو دیکھا یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ بھی ایک 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 مشکل مقام ہے سمجھنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ نجم کی آیات میں چونکہ صحابہ و تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین اور محدثین و مفسرین کے مختلف اقوال اور ان میں علمی اشکالات معروف و مشہور ہیں، تو مشکلات القرآن میں آپ نے یعنی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ بیشتر روایات میں تطبیق ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ پھر ذرا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو مختلف روایات ہیں، مختلف نریشنز ہیں نا، صحابہ نے کسی صحابی نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب صحابہ کے درمیان علمی اختلاف ہوا، تو اب صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، تو ظاہر ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیچر ہی کے بات کو فالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے ان میں بھی پھر یہ اختلاف جاری رہا۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کے اسٹوڈنٹس جو تھے نا، تو ان میں ائمہ مجتہدین آتے ہیں، بہت بڑا نام جن کا ہوتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور ائمہ مجتہدین ہیں، اور بھی ان کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان میں بھی یہ اختلاف رہا، کسی نے کہا کہ دیکھا، کسی نے کہا کہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور محدثین اور مفسرین ظاہر ہے یہ بھی صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اختلاف رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر ہے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس ٹاپک کے اوپر اختلاف ہے، تو اب ان میں تطبیق کیسے کی جائے، یعنی ہاؤ ڈو یو ریزالو کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں باتیں صحیح ہوں، بس ہر ایک کا اپنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے، یا ہر ایک کے بات کرنے کا انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات دونوں کی ایک ہی ہے اصل میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کام کرنا ہوتا ہے نا کہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سمجھا جائے اور پھر اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ بھئی اصل میں یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ بس تھوڑا سا سمجھنے کا ایک انداز مختلف ہے، اور سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کہتے ہیں تطبیق کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپس میں جوڑنا ان دونوں کو، یعنی ایک دوسرے کے مطابق بنانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تطبیق کرنا۔ تو حضرت نے نا پھر اس کتاب مشکلات القرآن کے اندر، مشکلات القرآن نام کی جو ان کی کتاب ہے، تو اس کے اندر یہ تطبیق فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مزید حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر احقر کے دوسرے استاذ، احقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احقر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حقیر، تو ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر کہتے ہیں، تو اس کے لیے نا وہ اپنے لیے کبھی فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی عاجز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی احقر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی عاجزی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو حضرت نے یہاں پر اپنے لیے احقر کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر احقر کے دوسرے استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ استاد گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہیں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کری اور پھر وہیں پہ پڑھاتے بھی رہے، اور ان کا نام آپ نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک اور بھی کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ سنا ہوگا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی آپ میں سے اگر بتائے، تھوڑی آپ کی بھی تو ہونی چاہیے نا کلاس میں پارٹیسپیشن، تو کوئی بتا سکتا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک اور کانٹیکسٹ میں آتا ہے، وہ کیا ہے، کس اور سیاق و سباق میں ان کا نام بہت زیادہ مشہور ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کا؟ آپ نے سے کوئی بتایا تو اچھا ہے۔ جی بتائے گا؟ نہیں پتا، علم و فضل کے علاوہ ایک دوسرا مضمون جس کے تحت ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحریک آزادی، ٹھیک ہے؟ انگریزوں سے جو برے صغیر میں آزادی حاصل کی گئی، اس جد و جہد کے اندر بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت زیادہ مشہور اور بہت پرومیننٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان علماء میں سے تھے جنہوں نے کہ پاکستان کے بننے کو سپورٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ کچھ اور علماء تھے جنہوں نے کہ پاکستان بننے کو سپورٹ نہیں کیا تھا، دونوں ماشاءاللہ اپنے علمی اجتہاد کے اوپر عمل کر رہے تھے، دونوں کا اجتہاد صحیح تھا، اس لیے کہ مجتہد اجتہاد کے بارے میں ہم پچھلی ایک کلاس کے اندر بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، وہ یاد ہے آپ لوگوں کو، کھانا پکانے میں اجتہاد، کچن میں اجتہاد، جو گھر کی خاتون کرتی ہیں، اگر آپ کچھ کچھ یاد ہوگا تو اجتہاد کا مفہوم سمجھ میں آتا ہوگا۔ تو اس میں جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اجتہاد جو بھی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتے ہیں، جو بھی اجتہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اجتہاد کا مطلب ہی ہے نیک نیتی کے ساتھ اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالنا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو بھائی جو بھی نیک نیتی کے ساتھ اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی نتیجہ اخذ کرے گا تو اس کو جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. گھر کی عورت سے بھی اللہ راضی ہوں گے اور دفتر میں کام کرنے والے کسی شخص سے بھی اللہ راضی ہوں گے, اگر وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ اپنے جو ضروری علوم ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوں گے. تو بھائی اتنے نیک بڑے علماء جو ہیں جب وہ اجتہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیوں نہیں راضی ہوں گے, ان سے تو سب سے زیادہ راضی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کری جیسے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے نا, حضرت اور بھی بہت سارے, مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مخالفت کری, مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مخالفت کری پاکستان بننے کی, اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہیں, بہت زیادہ راضی ہیں, ہمیں پتہ ہے الحمدللہ بالکل شرح صدر ہم اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے اجتہاد اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا کہ نہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے, حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, رائٹ, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, خود مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے بھی اجتہاد کی وجہ سے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ سپورٹ کیا, اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے, ٹھیک ہے نا, نہ وہ غلط ہیں نہ یہ غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. البتہ جس طرح سے کوئی حنفی ہوتا ہے کوئی شافی ہوتا ہے تو جو حنفی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد جو ہے نا وہ زیادہ صحیح تھا, لیکن امام شافعی کا اجتہاد جو ہے وہ بھی صحیح تھا لیکن کم صحیح تھا, زیادہ صحیح کم صحیح, بس یہ فرق ہوتا ہے اجتہاد کے اندر, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جی علامہ شبیر احمد عثمانی کا اجتہاد زیادہ صحیح تھا اور دوسروں کا اجتہاد کم صحیح تھا, اسی طرح وہاں والے لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا اجتہاد زیادہ صحیح تھا ان کا اجتہاد کم صحیح تھا, بس یہ فرق ہوتا ہے. تو علمی اختلاف تو اتنی خوبصورت چیز ہے, اتنی حسین چیز ہے کہ کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا ان سے, ٹھیک ہے. لیکن جن کو سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ ساری باتیں تو پھر وہ نعوذ باللہ اپنی زبان بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں, علماء کو برا بھلا کہہ کر کے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی جہالت ہوتی ہے, ان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد سے انہوں نے لکھا. اچھا ان کا جو ہے وہ رشتہ داری کا تعلق بھی تھا, غالباً کزن تھے ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی نا یعنی بہت ساری کتابیں لکھی, تو ان میں سے ایک سب سے زیادہ مشہور کتاب کیا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے نا جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا نمبر جن کا آتا ہے, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے. تو ان کی کتاب کا نام ہے صحیح مسلم, صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی فتح الملہم کے نام سے, ٹھیک ہے نا, فتح الملہم صحیح مسلم حدیث کی کتاب کی ایک شرح ہے جو کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ اتنی بہترین شرح ہے کہ امت کے اندر جو سب سے زیادہ مقبول شرح ہے صحیح مسلم کی وہ کس نے لکھی تھی, حضرت جیب ذہن میں سب نام ہی نہیں آ رہا, آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا یقیناً, سب سے مشہور شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, رائٹ, امام نووی جو کہ چھٹی صدی ہجری کے اندر اس دنیا میں ہوتے تھے, اور یعنی ان کے تو عجیب ان کی معاملات ہیں جو کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے, اور اس کے بعد جو دوسری مشہور شرح ہے یعنی جو سب سے زیادہ اس کے بعد مقبول ہوئی علماء کے نزدیک وہ یہ فتح الملہم ہے, امام شبیر یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرح, حالانکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہزار سال کا فرق ہے, تقریباً 900 سال یا 1000 سال کا فرق ہے, اور وہ عرب کے اندر اس زمانے میں پیدا ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ جو ہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے 20ویں صدی یعنی 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے, رائٹ. لیکن انہوں نے جو شرح لکھی ہے وہ اسی پائے کی شرح ہے جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ایک اور مزید ایک اور بڑی ہی زبردست بات وہ کیا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتح الملہم تحریر فرمائی نا تو یہ اس کو مکمل نہیں کر سکے اپنی زندگی میں, رائٹ, داعی اجل کو لبیک کہنا پڑا انہیں, یعنی ان کی زندگی ختم ہو گئی, موت آ گئی ان کو, تو کچھ نہ آخری کا حصہ ان کا رہ گیا تھا, وہ کس نے مکمل کیا ان کے انتقال کے بعد, فتح الملہم میں جو پارٹ رہ گیا تھا, یعنی جو صحیح مسلم کے حصے کو یہ نہیں لکھ پائے تھے نا شرح میں اپنی, وہ کس نے مکمل کیا ان کی انتقال کے بعد؟ وہ کیا مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے, رائٹ, حضرت مفتی تقی صاحب, جو کہ الحمدللہ ہمارے دور میں ہمیں ان سے شرف ملاقات کا موقع ملا, رائٹ, اور ہم الحمدللہ ان کی سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے فتح الملہم کو مکمل کیا, اور جنہوں نے اس کو پڑھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز میں مکمل کیا کہ کوئی فرق نہیں بتا سکتا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے لکھا ہوا کون سا حصہ ہے اور ان کا لکھا ہوا کون سا حصہ ہے. یعنی جو علوم اللہ تعالیٰ نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے, گویا کہ مفتی تقی صاحب جو ہے نا وہ اسی علوم کے, اسی درجے کے علوم کے حامل ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے اندر عطا فرمائی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ان علماء کی کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے نا. کاش کہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ کیسے ان کی قدر کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ پھر احقر کے دوسرے استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم تحریر فرمائی اور اسراء و معراج کے بیان میں سورہ نجم کی ان آیات کا حوالہ آیا, تو مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ان آیات کی تفسیر خود حضرت انور الاساتذہ قدسرہو کے قلم سے لکھوا کر اس کو اپنی کتاب فتح الملہم کا جز بنایا, ٹھیک ہے نا. یعنی جب وہ اپنی کتاب فتح الملہم لکھ رہے تھے نا, تو ظاہر ہے صحیح مسلم کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اسراء اور معراج کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ والی حدیثیں آئیں نا صحیح مسلم کی, کہ جن کی انہوں نے تشریح لکھنی تھی پھر اپنی کتاب فتح الملہم کے اندر, تو انہوں نے نا وہ تشریح خود لکھنے کی بجائے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوائی اور اس کو اپنی کتاب فتح الملہم کا حصہ بنا دیا, ٹھیک ہے. یعنی کتنی آپس کی محبتیں اور عزت و اکرام کتنا تھا. انہوں نے ان سے درخواست کری اور انہوں نے ان کی درخواست کے اوپر باقاعدہ لکھ کر کے جو ہے وہ اپنا, یعنی اپنی لکھائی ان کے حوالے کر دی کہ تم اپنی کتاب کا حصہ بنا لو اس کو, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اور اپنے فوائد القرآن میں بھی اسی کو اختیار فرمایا, ٹھیک ہے. یعنی فوائد القرآن جو ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر ایک الگ مستقل کتاب ہے, تو اس کے اندر بھی پھر یہی چیز جو ہے نا وہ حضرت نے نقل فرمائی. اس طرح یہ تحقیق احقر کے دو بزرگ اساتذہ کی متفقہ تحقیق ہو گئی, ٹھیک ہے نا. یعنی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے دو اساتذہ کرام کا اتفاق ہے اس تحقیق کے اوپر جو کہ حضرت آگے بیان کر رہے ہیں. اس کے دیکھنے سے پہلے چند باتیں پیش نظر رہنا چاہیے جو تقریباً سب علماء و ائمہ کے نزدیک مسلم ہیں, یعنی سبھی اس کو مانتے ہیں اس بات کو. اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے. یہ سارے علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے, طے شدہ ہے کہ دو مرتبہ رؤیت ہوئی ہے اصل شکل میں, ٹھیک ہے. اور ان دونوں مرتبہ دیکھنے کا ذکر سورہ نجم کی آیات مذکورہ میں موجود ہے, یہ بھی سب کے نزدیک کنفرم بات ہے. دوسری مرتبہ کس جگہ کس زمانے میں دیکھا, اس کو تو انہی آیات میں متعین کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ رویت ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئی ہے. سیکنڈ ٹائم کے بارے میں تو آیات میں موجود ہے, اس سے اس رویت کی جگہ بھی معلوم ہو گئی کہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک اللہ تعالیٰ یعنی نبی علیہ السلام نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو, اور وقت بھی متعین ہو گیا کہ وہ شب معراج میں ہوئی, کیونکہ اس طریقے سے جسمانی طور پر نبی علیہ السلام ساتویں آسمان پر صرف شب معراج میں تشریف لے گئے. خواب میں تو بہت دفعہ تشریف لے گئے, لیکن خواب کی جو رویت ہوتی ہے وہ جسمانی رویت نہیں ہوتی, وہ روحانی رویت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جسمانی رویت تو صرف شب معراج میں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم ہے, لیکن پہلی رویت کے محل وقوع واقع ہونے کی جگہ, محل کہتے ہیں جگہ کو اور وقوع مطلب واقع ہونا, ٹھیک ہے نا. تو پہلی رویت کے محل وقوع اور وقت کا تعین ان آیات میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ پہلی وقت کا پہلی رویت کا محل وقوع اور وقت معلوم نہیں ہے، یعنی یہاں پر مذکور نہیں ہے، معلوم نہیں نہیں بلکہ مذکور نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. مگر صحیح بخاری باب بدء الوحی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذیل سے یہ دونوں چیزیں متعین ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. صحیح بخاری جو کہ حدیث کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب کہلاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے نا، صحیح یعنی صحائے ستہ، چھ جو مشہور ترین صحیح کتابیں ہیں ان میں سے پہلی جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، دوسری صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کتابوں کے اندر نا ان کے جو مصنف تھے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے نا چیپٹرز بنائے ہیں باقاعدہ، ان چیپٹرز کو جو ہے وہ عربی میں باب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. باب ڈور کا یعنی باب کا ترجمہ تو ڈور سے بنتا ہے، دروازہ، ٹھیک ہے نا. لیکن چیپٹرز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ گویا کہ نا وہ کمرے ہوتے ہیں، اور ان کمروں کو کھولنے کے لیے یعنی کمروں میں داخل ہونے کے لیے آپ کو دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے نا جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہوتی ہے نا اس کو باب کہا جاتا ہے، یعنی یہ چیپٹر میں انٹر ہونے کے لیے دروازے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو انہوں نے چیپٹرز بنائے ہیں ان میں سے ایک چیپٹر ہے باب بدء الوحی، یعنی وحی کے شروع ہونے کا باب، ٹھیک ہے نا، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس باب کے اندر یعنی اس چیپٹر میں ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی میں فطرت، ٹھیک ہے، وحی سوری فطرت، فطرت یعنی وقفے کا ذکر کرتے ہوئے، یہ فطرت کیا تھی، وقفہ، کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر شروع کی پانچ آیات سورہ علق کی، ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جبرائیل امین 2.5 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے، یعنی کھل کر کے سامنے 2.5 سال تک نہیں آئے، کچھ کتابوں میں 3 سال بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو 2.5 یا 3 سال کا عرصہ تھا نا جس میں کہ وحی موقوف ہو گئی، رک گئی وحی آنا، ٹھیک ہے نا، اس کو فترت وحی کا عرصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وحی میں وقفے کا عرصہ کہا جاتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں فترت یعنی وقفے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز جب کہ میں چل رہا تھا اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان معلق ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح سے کہ آپ کوئی ڈرامہ کوئی پکچر وغیرہ کے اندر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، منظر دیکھا ہو کہ کرسی جو ہے نا آسمان میں معلق ہے، اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس سے مرعوب ہو کر گھر لوٹ آیا اور کہا کہ مجھے ڈھانپ دو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات والرجز فہجر تک نازل فرمائی، اور اس کے بعد وحی آسمانی مسلسل آنے لگی، ٹھیک ہے نا، یعنی پھر جو ہے نا وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر وہ تو یہ سورہ مدثر کی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک جو ہے نا پھر نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے لا کر کے آیات دی، ٹھیک ہے. اب یہ جو واقعہ ہے کہ چل رہا تھا اور ایک دم سے مجھے آواز آئی، میں نے اوپر دیکھا، اور یہ تو اب اس حدیث کو جب آپ دوسری احادیث جو اسی واقعے کے بارے میں ہیں ان سے جب آپ یعنی جوڑتے ہیں یا جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت ہی یعنی مختصر نریشن ہے اس واقعے کی، کیونکہ مزید تفصیلات بھی ہم پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبرائیل یعنی امین سے ایک دفعہ وعدہ بھی کیا تھا، یعنی پوچھا، یعنی ریکویسٹ کری تھی کہ آپ مجھے اپنی یعنی نہیں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ طے ہوا تھا کہ جبرائیل امین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی وادی میں آئیں گے، ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ بھی تفصیل ہم نے پڑھی ہے اس ملاقات کے بارے میں، اور یہ بھی تفصیل ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، ٹھیک ہے، اور اس شکل میں دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، تو جبرائیل امین جو ہے وہ پھر آسمان پر جو تھے نا معلق شکل میں، تو وہاں سے پھر جو ہے وہ نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پھر بے ہوشی سے جو ہے وہ پھر اٹھایا، ٹھیک ہے، تو یہ باقی ساری تفصیلات بھی اس واقعے کے بارے میں موجود ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر تو ایک حدیث حضرت نے لکھی ہے، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا پہلا واقعہ فترہ وحی کے زمانے میں مکہ معظمہ کے اندر اس وقت پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں کہیں جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا واقعہ معراج سے پہلے زمین مکہ پر، اور دوسرا واقعہ ساتویں آسمان پر شب معراج میں پیش آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوسری بات یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں کم از کم آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى سے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى تک سب آیتیں واقعہ معراج کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى کے تحقیق کے اس نے اس کو دیکھا ایک دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے، تو دوسری مرتبہ تو واقعہ معراج سے متعلق ہے نا۔ امور مذکورہ کے پیش نظر استاذ محترم حجت الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سر رہو نے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فترت وحی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اسراء و معراج سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پھر حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے لکھا ہے۔ دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے جس میں جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں زیادہ دوسرے عجائب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا دیکھنا مذکور ہے۔ یعنی جبرائیل امین کو تو پہلے ایک دفعہ دیکھ بھی چکے تھے، لیکن باقی ساری چیزیں تو پہلے نہیں دیکھی تھی نا، یعنی جنت اور سدرۃ المنتہا اور جہنم اور آسمان کے اوپر جو انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا اسراء و معراج کی رات میں، تو آیات الکبریٰ جو ہے نا اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، صرف جبرائیل امین کو دیکھنا شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب ان آیات کبریٰ میں خود حق تعالی سبحانہ کی زیارت و رؤیت کا شامل ہونا بھی محتمل ہے، کہ محتمل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی احتمال ہے اس بات کا بھی کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں بہت بڑی بڑی دوسری نشانیاں دیکھیں، جبرائیل امین کو دیکھا، وہیں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، ٹھیک ہے نا بھائی، احتمال تو ہے نا اس بات کا۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا اصل مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شبہات نکالنے والوں کا جواب ہے کہ ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشادات امت کو دیتے ہیں نہ ان میں کسی غیر اختیاری غلطی کا امکان ہے نہ اختیاری غلطی کا امکان ہے، ٹھیک ہے نا، اختیاری غلطی تو وہ ہوتا ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں، کوئی شخص دانستہ طور پر جھوٹ بول رہا ہے اس کو کہتے ہیں اختیاری غلطی، اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری غلطی، یعنی وہ اپنے لحاظ سے تو سچ بول رہا ہے لیکن اس نے بات کو سمجھا ہی نہیں، اس نے دیکھنے میں غلطی کر دی، تو وہ جس چیز کو سچ سمجھ رہا ہے وہی آگے بیان کر رہا ہے، تو اپنے طور پر تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا لیکن حقیقت میں تو وہ جھوٹ ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی غیر اختیاری جھوٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمائی نا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، یہ کیا بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہ اختیاری طور پر جھوٹ بولا نہ غیر اختیاری طور پر کوئی غلطی کری، ٹھیک ہے نا، بالکل غلطی سے مبرہ ہے یہ وحی، ہر قسم کی غلطی سے. ٹھیک ہے, تو یہ فرما رہے ہیں اس جملے کے اندر. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اپنی کسی نفسانی غرض سے نہیں کہتے, بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے. پھر چونکہ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے, وہ بحیثیت معلم و مبلغ وحی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے شروع میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مبلغ بھی تھے. مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والے کو, ٹھیک ہے نا, پیور میسنجر. اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ معلم بھی تھے, نبی علیہ السلام کے استاد معلم تھے. ٹھیک ہے, اچھا, تو معلم و مبلغ وہی پہنچاتے ہیں. اس لیے جبرائیل امین کی مخصوص صفات اور عظمت شان کا بیان کئی آیتوں میں ذکر فرمایا. ٹھیک ہے نا, اسی وجہ سے قرآن کے اندر جبرائیل امین کا ذکر بہت ساری جگہوں پر ہے, اس میں اور یہاں پر بھی, ظاہر ہے اس سورت کے اندر بھی اچھا خاصا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس میں زیادہ تفصیل کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ مشرکین مکہ اسرافیل میکائیل فرشتوں سے تو واقف تھے, جبرائیل سے واقف نہیں تھے. ٹھیک ہے, یعنی بارشیں برسانے والے وہ میکائیل علیہ السلام, آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا وہ عقیدے کی جو کلاس ہوتی ہے یا قاری صاحب سے یا مولانا صاحب سے جو بھی, تو الحمدللہ یا اسلامیات کی کتاب کے اندر اتنا تو پڑھ ہی لیتے ہیں کم از کم کہ چار فرشتے ہے نا. تو اچھا, اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی اچھا, ان لوگوں کو یہ پتا تھا ان دونوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, لیکن جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا. بھائی کیوں نہیں ہوتا تھا, کوئی وجہ بتا سکتا ہے کہ اسرافیل اور میکائیل کا تذکرہ ہوتا تھا جبرائیل کا تذکرہ ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا؟ عقل کو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ہوگا ان کے یہاں جبرائیل کا تذکرہ؟ اچھا, جبرائیل کا تذکرہ یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پتا تھا, تذکرہ ان کے یہاں ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام کا. وہ کون لوگ تھے؟ آپ میں سے کوئی بتایا تو بہت اچھا ہو. کہ جو لوگ جبرائیل علیہ السلام سے واقف تھے وہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ تو واقف نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, کون واقف تھے؟ یہ ایک سوال ہو گیا. ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اگر واقف نہیں تھے تو کیوں واقف نہیں تھے جبرائیل علیہ السلام سے؟ پہلے انبیاء واقف تھے. جی, اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی, یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام سے خوب واقف تھے. ٹھیک ہے نا, مشرکین مکہ واقف نہیں تھے. اب جب آپ نے پہلے سوال کا جواب, یا آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا, تو دوسرے سوال کا جواب بھی بڑا آسان ہو گیا. کیا ہے دوسرے سوال کا جواب؟ کہ مشرکین مکہ کیوں واقف نہیں تھے؟ بھائی اسرافیل اور میکائیل سے تو واقف تھے, جبرائیل سے کیوں واقف نہیں تھے؟ اور وہ بھی, یعنی اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کیوں واقف تھے اور یہ کیوں واقف نہیں تھے؟ بہت ہی آسان سا کامن سینس جواب ہے اس کا. کیونکہ جو وہ دین پر نہیں تھے, دین پر تو نہ وہ تھے نہ یہ تھے, یعنی صحیح دین کو تو سب نے چھوڑ دیا تھا نا, الا ماشاء اللہ چند جو, کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے, غلط سمجھتے تھے. نہیں, یہ اہل کتاب نہیں تھے. بھائی آسان سا اس کا جواب ہے, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اہل کتاب تھے تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آخری وقت میں کب آئے تھے؟ 500 سال گزرے تھے خالی. ٹھیک ہے نا, صرف 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. بھائی جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, آپ نے چار فرشتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا نا بچپن میں, ہے نا, تو ہر ایک کا ایک ہے نا کام. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں, میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ بارش برساتے ہیں, اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں انبیاء تک, ہے نا. تو بھائی وحی والا جو کام تھا وہ آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام واز دا سیکنڈ لاسٹ میسنجر. ٹھیک ہے نا, تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو بہت زیادہ آیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہم عصر نبی تھے یحییٰ علیہ السلام، ہے نا، پھر یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریہ علیہ السلام، ٹھیک ہے، 10,000 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر، 10,000 سے زیادہ. تو کیا مطلب ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ان 10,000 انبیاء کے پاس وحی لے کر کے آتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کا آنا بنی اسرائیل میں بہت کامن فریکوینسی تھی، بہت زیادہ ہوتا تھا. جبکہ مکہ مکرمہ میں کب آئے تھے آخری مرتبہ؟ یہاں پہ آخری نبی کون تھے؟ کون تھے جی آخری نبی مکہ مکرمہ میں یا بلاد عرب کے اندر؟ آخری نبی کون تھے؟ لاسٹ میسنجر کون تھے نبی علیہ السلام سے پہلے؟ نہیں پتا، عجیب. اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، عیسیٰ علیہ السلام. آپ لوگ سیرت کی کلاس لیا کریں سیٹرڈے کو. جی اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام آخری نبی تھے نا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی تھا آخری نبی، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بلاد عرب کے اندر، ہے نا، عرب کے پورا کنٹری میں کوئی نہیں آیا اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو کتنا لمبا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 2,500 سال، کچھ کیلکولیشنز کریں تو اندازہ ہوتا ہے 2,500 سال سے کوئی ایک نبی بھی. یعنی تو بھائی جب کوئی نبی نہیں آیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کریں گے آ کر کے، ہے نا، وہ تو نبی کو وہی پہنچانے کے لیے آتے ہیں. تو اس وجہ سے نا جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا کام ہی یہاں پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. جبکہ ادھر جو ہے وہ فلسطین کا جو بلاد تھا، شام کا جو ایریا تھا، بلاد شام، وہاں پر نبی تو ہر یعنی ہر وقت ہی نبی، ماشاءاللہ، ایک نبی گیا دوسرا نبی آ گیا، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوا کرتے تھے، ہے نا، تین تین نبی. سورہ یاسین کے اندر تین نبیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال خیر یہ لوگ جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام سے واقف نہیں تھے. بہرحال جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون وحی کو بیان فرمایا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.